ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں یعنی ایسے لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان پڑھ لوگ ان میں ایک رسول بھیجا منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیات ہی یہ رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کو اللہ کی کتاب سکھاتے بھی ہیں وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یہ تمام لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت پر پچھلے ہفتے کافی بیان ہو چکا، اس ہفتے میں اس آیت پر ایک دوسرے پہلو سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ روشنی کا جیسے ہی نام لیتا ہوں ایک دم ڈر ہوتا ہے لائٹ نہ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روشنی ایک عجیب سا لفظ لگنے لگا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمائی رسول منہم، اللہ نے جو پیغمبر بھیجے وہ انہی میں سے۔ انہی میں سے کیا مطلب؟ عرب تھے، امی تھے، تو انہی قوم میں سے بھیجے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کی ذات تھی، قوم تھی، جیسے انسانوں کی کاسٹ ہوا کرتی ہے، ملک ہوا کرتا ہے، پہچان ہوتی ہے مختلف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان تھی ذات کے اعتبار سے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اصطفى من آدم، ان اللہ اصطفى من بنی آدم اسماعیل، واصطفى من بنی اسماعیل کنانا، واصطفى من کنانا تا قریشن، واصطفى من قریشن بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام والسلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا، یعنی میری پیدائش کے لیے اللہ نے آدم کی اولاد میں کس کو منتخب کیا، یعنی کس کے قبیلے کو، کس کی نسب کو؟ ابراہیم۔ اور بھی لوگوں میں آپ کی آپ کو پیدا کیا جا سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کی اولاد میں پیدا کیا جا سکتا تھا یا غیر نبی کی اولاد میں بھی، مگر اللہ نے انبیاء میں بھی افضل ترین نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا کہ ان کی اولاد میں مجھے پیدا کیا جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانا، بنو کنانا جو تھے نا یہ اور زیادہ دوسرے قبائل سے عزت دار سمجھے جاتے تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور قریش میں بھی بنو ہاشم کو، اور مجھے پھر بنو ہاشم میں سے منتخب کیا ہے۔ تو منہم اسی قوم میں سے، تو یہ تمام کے تمام قومیں انسان تھیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی فہرست سے خارج کر دینا، نور کہنا یا کہہ دینا کہ آپ بشر نہیں تھے، صرف بشر کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے، یہ سب غلط بات ہے قرآن حدیث کے خلاف۔ اختلافی باتیں تو ہیں مگر وہ اختلافی باتیں جن پہ قرآن و حدیث نے بہت ہی وضاحت سے بیان دیا ہو، تو ان اختلافی باتوں میں اختلاف ڈالنا یہ گمراہی ہے۔ شریعت میں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن میں اسلاف کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ شریعت نے دونوں پہلو اس میں بتائیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے، زور سے آمین کہو آہستہ آمین کہو، رفع الیدین حکم میں جاتے ہوئے کرو نہیں کرو، دونوں مذاہب میں دونوں صحابہ کے راستے ہیں، زور سے آمین کہنا، آمین آہستہ کہنا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سینے پہ باندھنا، ہاتھ ناف پہ باندھنا، یہ سب چیزیں اوپر سے منقول ہیں، اس لیے اس میں تو غلو جائز نہیں ہے، کسی ایک جانب پہ ڈٹ کے باقیوں کو گمراہ کہنا یہ جائز نہیں. لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ شریعت نے بیان کیا ہے، اور بہت اس میں دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا گیا. بہت ساری اس کی مثال ایسے، جیسے اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میرا اختلاف ہے نمازیں، میں سمجھتا ہوں پانچ کے بجائے چار ہیں، میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، چار ہیں، لوگ اس کو ملامت کریں گے، وہ جواب میں کہ نہیں اور بھی، اب امام ابو حنیفہ نے امام شافی اور امام شافی نے امام حنیفہ سے بھی اختلاف کر لیا کئی مسائل میں، امام مالک نے کئی مسائل میں امام شافی نے کئی مسائل میں امام مالک سے اختلاف کر لیا، تو میں نے اگر سارے علماء سے اختلاف کر لیا تو کیا جانا ہے، تو میرا بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، میری رائے ہے، اسے کہا جائے گا یہ اس قسم کے اختلاف کو مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں، کیونکہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سے لے کے آج تک پوری امت یہی سمجھتی آ رہی ہے کہ نمازوں کی تعداد کتنی ہے، پانچ، ایک کا بھی انکار کر دیا کافر ہو جائے گا، صرف تعداد کا نہیں نمازوں کی رکعتوں میں سے کسی رکعت کا بھی انکار کر دیا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں فجر کی نماز کو مانتا ہوں فرض ہے، لیکن دو رکعتیں نہیں ایک رکعت فرض ہے، یا دو کے بجائے تین رکعتیں فرض ہیں، اور کہتے ہیں میرا ایک ذاتی اختلاف ہے، میری تحقیق یہی ہے، تو اس کی تحقیق کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی تحقیق کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا، کتنے ہی تحقیقی مقالے کیوں نہ لکھے ہو. آج کل کے جو مفکر ہیں نا، جو نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک بزرگ کا مقولہ ہے، یہ مفکر نہیں ہے، منہ پھکڑ ہیں. منہ پھکڑ کا مطلب ہوتا ہے جو منہ میں آئے بول دیا، پھر اس پہ کتاب شائع کر دی. ایک صاحب نے ایک موضوع پر کتاب لکھی جو پورے جمہور کے خلاف ہے، وہ موضوع امت کے خلاف ہے، پوری کتاب لکھ دی، مجھے لا کے دی اس موضوع پر اتنی شاندار کتاب. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں. کہنے لگے دلائل سے ثابت کیا ہے. میں نے کہا دلیل ہوتی تو ایک حدیث بیان کر دیتے، اتنی موٹی لکھنے کی علامت یہی کہ اس موضوع پر آپ کے پاس کوئی ایک بھی قرآن کی آیت یا کوئی ایک بھی حدیث نہیں. کبھی کھینچ تان کے کہاں کہاں سے جوڑ جوڑ کے توڑ توڑ کے پتہ نہیں کیا بنا دیا ایک موضوع. تو اجماعی مسائل ہوتے ہیں نا، اجماعی مسائل، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو شخص اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، اور آگے الفاظ کہیں، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا، تو پتہ یہ چلا کہ مومنین کا جو راستہ ہے نا، اس راستے کو چھوڑ کے کسی راستے کو اگر چلا جائے، پھر آپ اس کو بے شک قرآن حدیث کا راستہ ہی کیوں نہ کہہ دیں، لیکن قرآن اس کو قرآن حدیث کا راستہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن حدیث کا راستہ وہ ہے جس پر مومنین چل رہے ہیں. جس راستے پہ مومنین چل ہی نہیں رہے، تو اس راستے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، نولی ہی ما تولا، پھر وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر جس راستے کی طرف جائے گا ہم اسے جانے دیں گے، ونسلی جہنم، اور بلاخر جہنم میں پہنچا دیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجماع کے حجت ہونے کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے راستے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج جتنے باقی فرقے ہیں نام قرآن حدیث کا استعمال کریں گے، مگر امت کے اجماع سے ہٹ رہے ہوں گے. جماعت المسلمین کی میں بار بار مثال پیش کرتا ہوں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہارا وجود دنیا میں کب آیا، وہ بتاتے ہیں جی 1977 میں رجسٹریشن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے 1977 سے پہلے یہ فرقہ دنیا میں تھا ہی نہیں. تو 1977 سے پہلے جو مومنین کا راستہ تھا، وہ آج کل کی جماعت المسلمین کا راستہ نہیں ہے. یا تو ان سب مومنین کو گمراہ کہو، یا پھر ان کو گمراہ کہو، دونوں میں سے ایک گمراہ ہے. اور ظاہر ہے مومنین گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو اجماع ہے. اس کے پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ حدیث میں تو جماعت المسلمین سے چمٹے رہنے کا حکم ہے. تو یاد رکھو، حدیث میں جماعت المسلمین نام کے فرقے سے چمٹے رہنے کا حکم نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت سے چمٹا رہنا، ایک ہوتا ہے اس فرقے سے جس کا نام مسلمانوں کی جماعت پڑ گیا ہو. رجسٹریشن اس نام سے کروا لیا آپ نے، نام کسی کا رکھ دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو اگر اپنا نام، ہندو کوئی جماعت بنائے اور اپنا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ رہے ہیں, رجسٹریشن کروا دیں اس کی, اور کہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا, لہذا آج کل مسلمانوں کی جماعت نام کا فرقہ ہم ہے. تو ہم انہیں کہیں گے بھائی مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر عمل کرتے اور کرتے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ 14 صدیوں تک یہ رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. حدیث میں آتا ہے اس امت پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا, حدیث کا مفہوم ہے, کہ ساری امت گمراہ ہو جائے, کیونکہ اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لہذا یہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر امت گمراہ ہو جائے گی تو کافر قیامت میں کہہ دے گا کہ میں کس کی اتباع کرتا ہوں, کوئی چھائی نہیں جس کو میں, سارے تو غلط تھے. اس لیے اللہ نے نبی نہیں بھیجا, تو قیامت تک مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فریق حق پر رہے گا, اور اس فریق کا کوئی مخصوص نام نہیں ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. آج یہ بحث چلتی ہے 73 فرقوں میں, حدیث میں آتا ہے نا 73 ہوں گے جن میں 72 جہنمی 1 جنتی, تو یہ بحث بڑی چلتی ہے کہ ان 73 میں جنتی کون ہے, تو اس کا نام کیا ہے. بعض کہتے ہیں اس کا یہ نام ہوگا, بعض کہتے ہیں جماعت المسلمین, کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین والا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین. تو یاد رکھو ان 73 فرقوں کا نبی نے نام نہیں بتایا بلکہ اس کی علامت بتائی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, تو آپ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جو دیوبندی ہوں گے وہ ہوگا, حنفی ہوں گے, شافی ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, جماعت المسلمین والے ہوں گے, یا اور کوئی سپاہی صحابہ والے ہوں گے, یا یہ کہ سپاہی لشکر جنگی والے ہوں گے, یا یہ کہ جمعیت علماء اسلام کے ہوں گے, یا جماعت اسلامی کے ہوں گے, تو مسئلہ آسان ہو جاتا. اگر آپ علیہ السلام بتاتے نا دیوبندی ہوں گے, تو سعودی عرب والے بھی اپنے نام کے ساتھ سب دیوبندی, سارے قادیانی بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے, ٹھیک ہے, ہر ایک اپنے آپ کو کیا کہتا, اور شناختی کارڈ میں دیوبندیت کے نام سے رجسٹریشن ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں, تاکہ ناموں میں نہ یہ بٹے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو علامت بتا دی, یہ علامت جس میں پائی جائے خواہ وہ کسی بھی نام سے ہو, کسی بھی نام سے ہو, وہ جنتی ہے. نام اس کا دیوبندی ہو جائے, یا لدیث ہو جائے, یا جماعت اسلامی ہو جائے, یا جمعیت علماء اسلام ہو جائے, فضل الرحمان گروپ ہو جائے, یا سمیع اللہ گروپ ہو جائے, ٹھیک ہے, اگر وہ صحابہ کے طریقے پر ہے تو جنتی ہے, اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو چاہے وہ جماعت المسلمین نام رکھ کے, بلکہ امام مہدی کا لشکر ہے امام مہدی نام رکھ لے, بلکہ اپنا نام صحابہ کرام رکھ لے, ٹھیک ہے نا, عشرہ مبشرہ اپنا نام رکھ لے, پھر بھی جنتی نہیں ہوگا. نام سے نہیں ہوتا, کام سے ہوتا ہے, کام سے. یہاں ایک اور میں بات چل پڑی ہے تو ایک اور وضاحت کر دوں, بعض لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کا طریقہ تو ایک تھا اور تمہارے طریقے کیا ہیں مختلف, کوئی ٹانگ چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کم کر کے, کوئی رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی نہیں اٹھا رہا, کوئی ایک ہاتھ سے مسافہ, کوئی ڈبل ہاتھ سے مسافہ, کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ آمین, یہ کیا سارے فرقے, نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں, لہذا صحابہ کے طریقے اور نبی کے طریقے پر آ جاؤ, سب وہی جماعت المسلمین میں شامل ہو, ایک جیسی. یہی احمقانہ دعویٰ ہے, صحابہ کی نمازیں مختلف تھیں, لہذا صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا تو وہ ظرف وسیع کرے گا, ایک دوسرے کی مختلف نمازوں کو برداشت کرے گا, جو صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا وہ برداشت نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات, حدیثوں سے ثابت ہے صحابہ کرام میں بعض رفع الیدین کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, کس کے شاگرد ہیں بولو بھائی, امام بخاری, اور بڑے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں, معمولی شاگرد نہیں, جگہ جگہ اپنے شیخ اپنے استاذ کا نام ترمذی میں ذکر بھی کرتے ہیں. جب یہ رفع الیدین کا مسئلہ آیا, رفع الیدین اس لیے چھیڑوں کہ اس کو تو بہت ہوا دی ہے, اختلاف بنا کے پیش کیا, ایک دوسرے پر ایسے مناظرے اور کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی اور اس کے نیچے لکھا وہ بھی یقول بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بہت سے بعض صحابہ کا یہی مذہب ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے, حدیث بھی نقل کی. آگے جا کے عبداللہ بن مسعود سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث نقل کی اور فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بہت سے صحابہ کا مذہب ہے. میرا مقصد رفع الیدین نہ کرنے کو ابھی ترجیح دینا نہیں ہے, میں تو خود اختلافی باتوں میں نہیں الجھتا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھو امام ترمذی لکھ رہے ہیں کہ بعض صحابہ کا مذہب رفع الیدین کرنا ہے، اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر آیا تو بہت سے صحابہ کا مذہب نہ کرنا ہے، حالانکہ امام ترمذی کا اپنا مذہب رفع الیدین کرنا ہی تھا، لیکن نہ کرنے والے مذہب کو بھی کتنے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اکثریت کا لفظ بہت سے صحابہ کا یہ مذہب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ظرف کتنے بڑے تھے۔ اگرچہ امام ترمذی خود رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے جیسا کہ امام بخاری کا مذہب تھا، لیکن امام ترمذی اس دوسرے مذہب کو بیان کر کے دھجیاں نہیں اٹھا رہے اس کی کہ نہ کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ایسی پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا اندھی تقلید، بلکہ بتا رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی ومن التابعین ومن بعدہم، کہ یہی مذہب ہے بہت سارے اصحاب علم میں سے بہت سارے صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین۔ تو یہ جو ظرف تھا نا اختلافی مسائل میں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام میں اور مسائل میں اختلاف ہوا، ایک رکعت وتر پڑھے جائیں تین رکعت وتر پڑھے جائیں، یہ صحابہ میں ایک اختلافی مسئلہ تھا، اور اس اختلافی مسئلے کی وجہ بھی حدیث کی تشریح، کوئی صحابی حدیث کی مخالفت کبھی نہیں کرتے، حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے وتر جو ہے نا وتر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یوتیرو بواحدتن، اللہ کے نبی اس کا ظاہری ترجمہ ہوگا ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اب یوتیرو بواحدتن کا ترجمہ جس نے ایک رکعت وتر لیا، ان صحابی نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگی، اور بعض نے یوتیرو بواحدتن کا مطلب یہ کیا کہ یوتیرو کا مطلب وتر پڑھنا نہیں ہے، یوتیرو کا مطلب ہے جفت کو طاق بنا دینا، اور بواحدتن کا مطلب ایک رکعت کے ذریعے جفت نماز کو طاق بنا دیا۔ ہم وتر کے تین پڑھتے ہیں نا، دو رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملا لیتے ہیں، تو ایک رکعت پچھلی جفت کو کیا بنا دیتی ہے؟ طاق۔ اب جو اردو ترجمہ پڑھتا ہے نا ایک عامی آدمی، جب وہ دیکھتا ہے کہ بخاری کی حدیث میں کہ نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے تو وہ تل ملا جاتا ہے، یار یہ سارے حنفی کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اتنی سخت مخالفت صرف اس لیے کہ امام حنیفہ تین رکعت وتر کے قائل نہیں، بخاری مسلم کی حدیثوں کو ایک ساتھ ایسے تل ملائے گئے تھے بہت زیادہ، یہ کیا ایک رکعت وتر حدیثوں سے ثابت ہے اور آپ ایک پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے پاس آیا میں نے کہا کہاں ہے، یعنی کہ یو تیرو بواحدتن، میں نے کہا یو تیرو بواحدتن کا یہ ترجمہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے؟ آؤ ترا یو تیرو لغت میں جفت کو طاق بنا دینا، جفت سمجھتے ہیں نا انگلش میں کیا کہتے ہیں جفت کو؟ جوڑا تو اردو میں کہتے ہیں، انگلش کی بات کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے درمیان سلام بھی پڑھایا یا پھیرایا، فصل کیا تسلیم کے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی اس تسلیم میں جو علماء کہتے ہیں نا کہ ایک رکعت وتر نہیں ہے تین ہے، تو وہ تسلیم سے مراد یہ السلام علیکم ایھا النبی والا دو تشہد مراد لیتے ہیں، کہ تشہد کو بھی تسلیم سے تعبیر کیا گیا ہے، سمجھ رہے بات؟ اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودیر بثلاث لا یسلم الا فی آخرهن، کہ اللہ کے نبی تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور سلام صرف آخر میں پھیرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو ظاہر حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی نماز کو زیادہ جانتی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان طرح سے احادیث میں تطبیق دینے کے لیے کہ سب میں تطبیق ہو جائے، لیکن اگر کسی نے کسی اور طرح سے تطبیق دی، امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں ایک رکعت کی جائز، وہ بھی ٹھیک، صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تین پڑھ کے ایک رکعت والے کو بولیں کہ میری ہو رہی ہے، یہ تو برباد کر رہے اپنی نمازوں کو، اور ایک رکعت والا تین والے کو بول دے کہ یہ تو ابو حنیفہ کا اندھا مقلد ہے، اس کو بیچارے کو کچھ آتا واتا ہے نہیں۔ تو یاد رکھو جب کسی نے کہہ دیا نا ابو حنیفہ کا مقلد ہے تو اندھا ہو ہی نہیں سکتا وہ، دیکھو ایک بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہو تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا اندھا مقلد ہے؟ اندھا ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا، کسی بھنگی چمار سے علاج کرا۔ ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنا، اسپیشلسٹ کو سلیکٹ کرنا اس کی علامت ہوتی ہے، ہوش و حواس کے ساتھ اس کی تقلید کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ جب اس سے زیادہ جانتا ہوگا۔ تو جب کسی مجتہد کی طرف تقلید کی نسبت کر لی تو وہ اندھا پن، دیکھو امام بخاری جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں صحیح ہے، اس کو اندھی تقلید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بھائی جب امام بخاری ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہوں گے، ہمارے پاس دلیل نہیں بھی ہوتی پھر بھی ہم مان لیتے ہیں امام بخاری نے کہا تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر ایسے ہی کوئی اٹھ کے کہہ دے پان ڈھیلے والا یہ حدیث صحیح ہے, بھائی تو ٹھہرے صحیح ہوگی, اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. سمجھ میں آ رہی ہوگا؟ تو صحابہ کرام میں زرف تھا اختلافی مسائل میں. ایک دفعہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آگے بتایا کہ حضرت معاویہ تو ایک رکعت بدر پڑھتے ہیں, آپ ایک کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ خود فقیہ ہے, انہیں اجازت ہے کہ ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے دلائل سے اس پر عمل کریں. صحابہ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں, مگر دینا شروع کر دوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے پیچھے مینا میں نماز پڑھی, حضرت عثمان نے مینا میں زہر کی چار رکعتیں پڑھا دی, حالانکہ اللہ کے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دو رکعت پڑھتے تھے مینا میں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ کیا ہو گیا, ہم تو ہمیشہ نبی کے پیچھے ابو بکر عمر کے دو پڑھائیں, عثمان نے چار پڑھا, لیکن پڑھی پھر بھی, اور اس طرح سے افسوس کا اظہار کیا, بس ختم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عثمان نے جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے, بلکہ ان کی نظر میں یہ حدیث اس کی کوئی وجہ ہوگی. وہ وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر کر کے آتے تھے تو منا میں مسافر ہوتے تھے, اس لیے دو رکعت پڑھی ہے, اور میں چونکہ مسافر نہیں ہوں میں چار پڑھوں گا. جبکہ دوسرے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی نے مینا میں جو دو پڑھی ہے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے نہیں, حج میں دو ہی پڑھی جاتی ہے. تو یہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے نا, نبی نے اس کی وضاحت تو نہیں کی کہ یہ حج کی وجہ سے ہے یا سفر کی وجہ سے. تو اس بنیاد پر حدیث کی فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف فرقواریت اور تنظیمیں اور فرقے بنا بنا کے دوسرے کو گمراہ کہنا, اپنے آپ کو صحیح کہنا, یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی, خلیفہ نے پچھنا لگوایا تھا, خون نکلوایا, اور پھر وضو لوٹائے بغیر نماز پڑھ دی. جبکہ امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی جب وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو کسی نے کہا کہ آپ کا مذہب تو یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, ان کو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ امیر المومنین, کامل مومنین ہے, اس کے پیچھے اس طرح بھی ہو جاتی ہے. کیا مطلب کہ مسئلہ اختلافی ہے, خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں. امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے. تو جو اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے, اگر میں نہیں پڑھتا امیر, جیسے حرم میں ہم جاتے ہیں نا مسجد حرام میں, اب بعض لوگوں کو حرم کے امام سے اختلاف ہے, ڈیڑھ اینٹ کی الگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے اس میں الگ سے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر تمہیں اختلاف ہے تو کیا اپنے اختلاف کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر کے کم از کم حرم میں اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ یار مسجد حرام ہے وہاں تو مسلمان, ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مولوی کو جمع نہیں ہوتی, تو کم از کم مسجد حرام کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو, یہ سوچ کے کہ چلو آج ہمارا اختلاف ہے لیکن کچھ ان کی بھی دلیل ہوگی, چلو امت کیا ہو جائے, لیکن وہاں بھی ڈیڑھ اینٹ کی الگ. ایک کئی لوگوں نے تو وہاں تو حکومت نے پکڑ پکڑ کے نکالا ہے, الگ سے نا اپنا مسلح بچھا کے حرم میں نماز پڑھ رہے, شیخ سدیش بلا ہوا ہے پکڑ لیا گورنمنٹ نے. بعض کی تو جماعت نکلتی ہے اس لیے کرتے ہیں نا, تو بعض اس لیے کہ انتظار کر رہے ہیں جب سلام پھیرے گا پھر کھڑے ہو. حکومت نے عاشقان کو ہمیشہ کے لیے معشوق کے در پہ داخل ہونے کی پابندی لگا دی. تو ظرف وسیع رکھنا, ظرف وسیع رکھنا. اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں, میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا رہتا ہوں, تو ایک صاحب نے مجھے کہا عاملوں کے حق میں ظرف وسیع رکھیں, تو عامل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, ان کے بارے میں ظرف وسیع رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں. بہرحال جلدی جلدی میں اپنے موضوع کو ختم کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل حق کی علامات بتائی ہیں, نام نہیں بتایا, وہ علامات پیدا کرنی چاہیے. اور میں صرف ایک دفاع کے طور پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو وہ صحابہ ہی کی اتباع کر رہا ہے, کیونکہ امام حنیفہ نے بھی صحابہ ہی کی اتباع کی ہے. یہ بھی ایک ذہن میں بات رکھیں, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ امام حنیفہ کا راستہ تو قرآن حدیث پہ چلنا تھا, تقلید نہیں تھی, تو آپ قرآن حدیث چھوڑ کے امام حنیفہ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حیدرآباد بس جا رہی ہے, آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اگلا کہے کہ یہ بس تو حیدرآباد جا رہی ہے, آپ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کے اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو احمقانہ بات ہوگی نہیں ہوگی بھائی, جب اس کا راستہ حیدرآباد ہے تو جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی کہاں جائے گا؟ وہ بھی حیدرآباد ہی جائے. تو ہاں صرف یہ ہے کہ جس جو حیدرآباد خود جانا جانتا ہے, صحیح ہے نا، حیدرآباد کے راستے کا جس کو علم ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا، کسی بس کے پیچھے نہیں چلے گا، جس کو علم نہیں ہے تو وہ کہے گا جو جا رہی ہے اس کے پیچھے چلو. تو جس کو مکمل قرآن و حدیث پہ دسترس ہے، پورا قرآن پوری حدیثیں آتی ہیں، حدیث کی صحت اور ضعف کی تحقیق خود کر سکتا ہے، پھر اس کو اللہ نے بے تحاشا ملکہ دیا کہ حدیث قرآن حدیث سے استدلال کرنے کا، جسے مستحد کہا جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلے، اس کے لیے کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو بہتر ہے کسی صلاحیت والے کے پیچھے چل جائے، ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. ایک صاحب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی تقلید کریں گے، مجھ سے کہنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے وہ تو کسی کی نہیں کریں گے، کسی مسلک پہ نہیں ہوں گے تو آپ کی کسی مسلک پہ نہ ہو. تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، ان کو کسی پہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم، قرآن کا کامل علم دیا ہے. تو میں نے کہا البتہ آپ کو حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنا پڑے گا، اگر اس وقت بھی کہہ دوں حضرت عیسیٰ کی رائے ہے لیکن میری، میں اس سے ایگری نہیں. تو آپ کو ہم اس وقت امام حنیفہ کو چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنا چلے جائیں، کیونکہ ہم کہیں گے جب موجود ہے تو پھر جو غیر موجود ہے اس سے بہتر نہیں جو موجود ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ بھی اجازت دیتی نہیں بھی ان کے پیچھے بھی ٹھیک چل رہے تھے تو حضرت عیسیٰ کی اتباع پھر اسی میں ہوگی کہ ٹھیک ہے جہاں چل رہے تھے ویسے ہی چلتے تھے. آدھی سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جہاں جس اہل حق کے جس راستے پر چل رہے ہیں اس کو چلنے دیں گے. حضرت عیسیٰ کا جو بنیادی کام ہوگا وہ ہوگا اسرائیل کو فتح کرنا، جہاد کرنا، صحیح ہے نا، اس وہ امت پوری جہاد پہ جمع ہو جائے گی. تو بار بار یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان اختلافی بکھیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور پہ نوجوان تک. آپ کے پاس کوئی بھی آ کے کہنا یہ دیکھو حدیث میں یہ آتا ہے تمہارے علماء اس کے خلاف کہتے ہیں، پہلے کسی عالم سے تصدیق کرو اس کی جا کے، اور دوسری بات یہ اس کو یہ بھی بتا دو کہ بھائی اگر حدیث میں یہ ہے تو ممکن ہے پتہ نہیں حدیث کا یہ ترجمہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ممکن ہے علماء کے پاس اس کا جواب ہو، ہم پوچھ لیں گے ان سے. تو اصل بات تو یہ کہ اہل حق علماء کا پہلے انتخاب کریں پھر ان کی اتباع کریں، ان بکھیڑوں میں اپنے آپ کو ڈالے نہیں، یہ علماء کا کام. دیکھو دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں، ایک تو میں نے جیسے بتایا بہت وضاحت سے ان کو بیان کر دیا، ان میں تو دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہے، ان میں تو کوئی عالم اگر اس کے خلاف بولتا ہے تو عالم ہی گمراہ ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے، اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بار بار انسان کا لفظ آ رہا ہے. اب اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں انسان نہیں تھے نور تھے، تو ان مولوی صاحب کی اتباع نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو گمراہ قرار دیا جائے گا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، کوئی نماز روزے زکات کا انکار کر دے تو وہ عالم تو مجتہد تو کیا عالم ہی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن حدیث میں بہت زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. ان اختلافی مسائل میں پھر جو ہے نا کسی ایک مجتہد کی اتباع کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بولو بھائی میں اتنی میری سمجھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کسی عالم کی یہ رائے ہے دوسرے کی اس کے خلاف رائے ہے تو کوئی بات نہیں، میں کسی ایک کی رائے پر عمل کر لوں گا، دوسرے کو برا بھلا نہیں کہوں گا. اس طرح سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا، جیسے کہ ہمیشہ سے اتحاد رہا ہے انہی بنیادوں پہ. امت پھر مفید کاموں میں اپنے کاموں کو خرچ کرے گی، اور اگر یہ کام چھوڑ کے پیچھے پڑ گئے ایک دوسرے کے تو پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں خدا کی قسم ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے. میرے پاس ایس ایم ایس آتے ہیں فلاں حدیث کے خلاف آپ چلتے ہو، فلاں حدیث کے خلاف آپ چلتے، میں ان کو بولتا ہوں میرے پاس آ کے بیٹھیں بات کروں گا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب مجھے اتنے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں تو عام نوجوانوں کو کتنے بھیجتے ہوں گے، اور ان کو کیسا برگلاتے ہوں گے. ایک آدمی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آ جاتا ہے تو ان اختلافی مسائل میں پڑ جاتا ہے، میں زور سے بولوں آہستہ بولوں، میں فاتحہ پڑھوں نہیں پڑھوں، میں رکھوں لوں. ایک صاحب دین پہ آیا بےچارا، نوجوان لڑکا شرابی تھا اور بڑے برائیاں تھیں اس میں، وہ کہیں تبلیغ والوں کے چلا اور نیک پرہیزگار بن کے آ گیا. اب آیا تو مختلف فرقوں نے اس کو نینے آیا بھی ابھی پھانس لو اس کو، تو جماعت المسلمین والے آ گئے، بھائی یہ کہا ہے تم حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین، تبلیغی جماعت کا تو کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا. صحیح ہے نا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ سہروزے کی جماعت جو لگاتی ہوگی وہ بنا بول، جماعت المسلمین کا ہے. پھر اس کو حدیثیں دکھائیں، وہ بدگمان ہو گیا، اس نے کہا یار یہ سارے غلط ہیں، یہ صحیح، کیونکہ اخلاص تھا اس کو، وہ صحیح ہوا. پھر روز اس کے نماز کے طریقے بدل رہے ہیں، ایک دن حدیث سنی اس طرح حدیث میں آتا ہے زور سے آمین زور سے چھوڑ کے، پھر دیکھا یار آہستہ والے بھی اگلے دن آہستہ والے سے پڑھ رہے ہیں، ایک دن قوما میں ہاتھ چھوڑ گئے اگلے دن باندھے ہوئے، ایسا چوچو کا مربع بن گیا وہ میرے ساتھ کیونکہ میرا کلاس فیلو تھا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی ان پہاڑوں میں نہیں پڑھو، یہ نماز کا طریقہ جو ہم ہندوستان میں جب سے اسلام آئے نا اسی طرح سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا، ہندوستان میں اسی یہی نماز آئی ہے جو تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہندوستان فتح ہوا تھا، یہ سندھ فتح ہوا تھا خاص طور پہ جہاں ہم رہتے ہیں، تو نہیں پڑھو ان چکروں میں، نہ یہ پڑھا پڑھ پڑھ کے ایسا عجیب سا بن گیا، بس پھر وہ عجیب سی ہمنا سی چیز بن جاتی، اس کو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کون سا جنتی ہے کون سا جہنمی، تو وہ پھر نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، بعض تو قادیانی بن جاتے ہیں، ایسے بھی ہمارے علم میں نوجوان جب ان اختلافی بکھیڑوں میں پڑے سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، قادیانی ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا امت کو فرقواریت کی آگ میں جھونک رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، تو یہ تو ان مسائل کے بارے میں جو جن میں اختلاف ہے، بعض چیزیں قرآن اور حدیث نے بہت وضاحت سے بیان کی جن میں مجتہدین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اتنی وضاحت سے بیان کی ان میں اختلاف ہی نہیں، ان میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے حق اور باطل کو بیان کریں، ایسی صورت میں کوئی کسی عالم پر اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ اختلافی باتیں چھیڑ رہے ہیں تو اعتراض کرنے والا غلطی پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا، اس لیے کہ اگر علماء اس کو بھی بیان نہ کریں تو پھر یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اہل کتاب کے علماء سے معاہدہ لیا تھا کہ تم تورات اور انجیل ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو گے، یہ معاہدہ ہے، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے منبر پہ اللہ اس کے رسول کی بات کو کھول کھول کے بیان کریں، جس چیز کو قرآن حدیث نے واقعتاً کھول کے بیان کیا، ان میں عقائد کی بنیادی باتیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اب ایک جگہ میں نے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا یہ اختلافی باتیں چھیڑ، بھائی کلمے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کیا، یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، اب آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکار لیا تو بس یہ تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، وہ ایسے ہی ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے نا، ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا گاؤں سے، پڑا بڑا کچھ نہیں، 8-10 سال کھیل کود میں وقت گزارا، اب جب واپس گیا تو پریشان کہ میں تو مفتی بن کے جا رہا ہوں، لوگ تو یہ سمجھیں گے میں مفتی ہوں، تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، مجھے جواب باپ تو آتا نہیں ہوگا کسی بات کا، تو غلط جواب دیا تو پکڑا جاؤں گا، کیونکہ دوسرے پڑھے لکھے بھی مفتی ہوتے ہیں وہ کہیں گے غلط بول رہے ہیں، تو اپنے استاد کے پاس آئے، استاد جی کوئی ایسا راستہ بتاؤ جس سے میری عزت سلامت رہے، یعنی لوگوں کو پتا بھی نہ چلے کہ مجھے کوئی جاتا نہیں ہے اور میری عزت بھی رہ جائے، تو استاد محترم نے اس کو بتایا کہ دیکھو جب بھی کوئی تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور تمہیں اس کا جواب نہ آتا ہو تو گردن جھکا کے کافی دیر سوچنا اور پھر اس میں کہنا بھائی اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف، لوگ سمجھیں گے یار دیکھو اس کو اتنا بڑا عالم ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ علماء کے اس بارے میں مختلف اخبار، تو جواب بھی جان بھی چھوٹ جائے گی، کوئی ایک رائے دینا ہی نہیں، یعنی باز یہ کہتے ہیں باز یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جب کوئی سوال پوچھے اس میں شقے نکالنا، شقے نکالنا کہ ایسا ہوا تھا یا ایسا ہوا تھا، اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی دو صورتیں، ایسا ہوا ہوا یا ایسا، وہ بےچارا خود ہی گھبرا جائے گا پتہ نہیں کیسا ہوا تھا، تو ہر بات میں یہ، ایک دن ایک صاحب آئے کہ بھائی کنویں میں چوہا گر گیا ہے کتنے ڈول پانی کے نکالے جائیں، اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کتنے ڈول نکالے کہ کنواں پاک ہو جائے، تو اس نے جو ہے اس سے پوچھا دیکھو بھائی چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے، پہلے مرا گرا بعد میں یا گرا پہلے مرا بعد میں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا حکم الگ الگ، اب وہ دیہاتی بےچارا تحقیق کر رہا ہے یار پتہ نہیں مرا پہلے تھا یا گرا پہلے، شکے نکال لیں، تو اسی طرح آپ کوئی مسئلے کا جواب ہی نہیں آتا، اب وہ آگے جی گرا بعد پہلے مرا بعد میں، اس میں کیا کتنے ڈول کہہ رہے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف بھی، اختلاف ہے اتنی تحقیق کے بعد، اب ہر بات نا، اب اس مفتی کی صاحب کی عادت پڑ گئی تھی ہر بات میں یہ کہنا کہ اس میں علماء کا اختلاف، تو یقین کر لیتے بھائی ہوگا ہم تو جائے لینے کے، ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی پہلا کلمہ کیا ہے، اس کو چونکہ لگ پڑ چکی تھی ہر بات کا جواب، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا اس میں علماء کا اختلاف، لوگوں نے کہا ایسی کی تیسی تو ہمیں بےوقوف بنا رہا، کلمے میں بھی اختلاف ہے گی علماء، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی اختلاف ہے، لوگوں نے پکڑ کے مارا، کیوں مارا، اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف نہیں، صرف عربی الفاظ نہیں اس کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کا سب سے پہلے عنصر ہے اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا, کسی کو پکارنا مدد کے لیے جبکہ اسباب نہ ہو. اسباب کے تحت پکارتے ہیں نا, وہ تو شرک نہیں. آپ پولیس ہیلپ لائن 15 پہ فون کرتے ہیں, یہ اسباب کے تحت ہے. اسباب فیل ہو جائیں پھر صرف اور صرف کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو, کیونکہ اللہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے. دیکھو لوگ علاج کراتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, علاج کر کے تھک گئے, پھر آ کے اللہ کو پکارتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے بھائی یہ کام, اب ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں مرد بھی بانجھ ہے, بیوی بھی بانجھ ہے, نہیں ہو سکتی, تو اب کون دے سکتا ہے؟ اللہ پھر بھی دے سکتا ہے, اب اللہ کو پکارتے ہیں. اس موقع پر جو رسول اللہ کو پکارے گا وہ مشرک کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. بتوں کے سامنے جھکنے والا, مندر میں جا کے عبادت کرنے والا اور رسول اللہ سے مدد مانگنے والا, دونوں پکے کافر, ایک جیسے کافر ہیں. دونوں مشرک ہونے میں برابر ہے. اللہ کے غیر میں ہزاروں کو شریک کر لو, یہ ایک کو شریک کر لو, بلکہ جو رسول کو شریک کرنے والا وہ اس سے بڑا کافر. کیونکہ رسول تو داعی توحید تھے, جو خود توحید کی دعوت لے کر آئے, انہی کے نام پہ شرک کر دو گے تو اللہ کو اور زیادہ غضب آئے, اور غضب آئے. تو اس لیے یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اسباب سے ہٹ کے. دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے نا, بال سفید ہو گئے, بیوی بانجھ بوڑھی بھی ہو گئی, تو زکریہ علیہ السلام مایوس کہ میرے اولاد ہی نہیں ہو سکتی. اب قرآن میں آتا ہے اذ ذکر رحمت ربی کا عبد کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ. سورہ مریم ایسے بہترین انداز سے شروع ہوتی ہے, فرمایا کہ یہ سورت تیرے رب کا کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو تیرے رب کی رحمت زکریہ پر ہوئی. وہ رحمت کیا ہوئی؟ اذ نادا ربہ ندان خفیہ, جب اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے اس لیے بھی پکارا کہ سب کے سامنے پکارتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اتنے بوڑھے ہو گئے, بیوی بانجھ اور بوڑھی بھی ہے, جوانی میں نہیں ہوئی, اب کہاں سے ہوگی, کیا کر رہے ہو, اللہ کو کس چیز سے پکار رہے ہو؟ شاید اس لیے چپکے سے پکارا, ورنہ دعائیں تو عام طور پہ چپکے ہی سے ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ نے خفیہ کا لفظ نا چپکے سے پکارنے کا ذکر شاید اس لیے کیا ہو کہ زکریہ علیہ السلام عام لوگوں میں یہ دعا نہیں مانگ رہے تھے, چپکے سے تھا, ورنہ لوگ کیا کہیں گے ان کو دیکھو. اب ایک آدمی بڑھاپے میں اگر آئے نا کسی ڈاکٹر کے پاس, بھائی کوئی دوا مل جائے گی, اولاد کے ڈاکٹر کہیں گے بھائی اس کو دیکھو. تو اگر کوئی بوڑھا جائے گا تو چپکے سے جائے گا, کوئی دیکھ نہ لے, ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, رب انی وهن العظم مني, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, واشتعل الراس شیبا, بال ایسے سفید جیسے شعلہ, آگ کے شعلے ہوتے ہیں نا چمکنے والے, ایسے سفیدی چمک رہی. وکانت امراتی عاقرا, بیوی بھی بانجھ اور بڑھیا بھی ہے, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں اب بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, اب بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. یہ پکارنا جو ہے نا, یہ والا پکار, یہ صرف کس کو پکارا جائے گا؟ یہاں پولیس کو نہیں بلایا جاتا, یہاں حکیموں کو ڈاکٹروں سے دوا نہیں لی جاتی. ڈاکٹر کے پاس جاتے ڈاکٹر دھکا دے کے بھگا دیتا, کیا کر رہے ہو بھائی, اس عمر میں کوئی دوا نہیں ہے جس سے اولاد ہو جائے, بیوی پہلے سے بانجھ بھی ہے بوڑھی بھی ہو گئی, نہیں ہو سکتی. تو یہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے. اور مجھے چونکہ ان آیتوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے, جلدی جلدی دو تین آیتیں اور مکمل کر دوں, بڑی دلچسپ آیات ہیں. اور اللہ نے اپنی رحمت جو زکریا علیہ السلام پر, اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا, رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اے اللہ اسباب بالکل نہیں ہے اولاد کے, مگر ضرورت بہت ہے اولاد کی, ضرورت بہت ہے. وہ کیا ہے؟ میں پیغمبر ہوں, میرا گھرانہ صالحین کا گھرانہ ہے, میرا کوئی والی وارث نہیں ہے جو دین میں میرا جانشین بنے. اولاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں, اولاد کی جو ہے نا, کوئی اور والی وارث بن جائے جانشین بن جائے وہ بھی ہے, لیکن اپنی اولاد ہونی چاہیے. بیٹا ہوتا ہے باپ کا نائب, بیٹا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو جو نرینہ اولاد نہیں ملی اس کی ایک حکمت یہ بھی, تاکہ یقین آ جائے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, ورنہ نیابت کا دعویٰ بھی کر سکتا تھا بعد میں, بھئی میں نبی کا بیٹا ہوں, میں نبی ختم نبوت میں درارے پڑ سکتی تھی. اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہیں دی. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن خاتم النبیین ہے. یہ خاتم النبیین اور کسی مرد کے باپ نہ ہونے میں یہ مناسبت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے نا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ روک دیا گیا, لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر نکاح کے آسمان پر اٹھا لیے گئے تاکہ اولاد نہ ہو, کیونکہ اولاد ہو جاتی تو پھر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں بھی بنی اسرائیل. حالانکہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بنایا. تو اولاد جو ہے نا بڑی اس کی اہمیت ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا انی خفت الموالی من ورائی, مجھے ڈر ہے میرے بعد کوئی جانشین نہیں ہے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا زکریا, حضرت زکریا محراب میں نماز میں مشغول تھے اور حضرت زکریا کو وحی ہوئی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں, اسمہ یحییٰ, اس کا نام ہم پہلے سے تجویز کر رہے ہیں, نام یحییٰ ہوگا, لم نجعل له من قبل سمیا, تیسری فضیلت کیا اس کی, اس نام کا اس سے پہلے کوئی دنیا میں نہیں گزرا. یہ نام پہلا نام ہے جو اللہ کی طرف سے سلیکٹ کر کے آپ کے بیٹے کو پیدائش سے پہلے دیا جا رہا ہے. سیدن وحصورن ونبیین من الصالحین, اور یہ بھی بشارت دیتے ہیں صرف بیٹا نہیں ہوگا سردار بھی ہوگا, حصور انتہائی پاک دامن, حیا عفیف عفت, بہت زیادہ پاک دامن. کیا مطلب؟ حرام سے نظر کی حفاظت کرنے والا, حرام سے اپنے آپ کو بے پناہ بچانے والا, ایسا پاک دامن نوجوان ہوگا, اور اس کو ہم بچپن میں ہی نبوت بھی عطا کر دیں. تمام پیغمبروں کو نبوت ملتی ہے 40 سال میں, حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو ماں کی گود میں نبوت ملی ہے, پیدائشی نبی ہوگا. اب زکریا علیہ السلام نے دعا تو مانگ لی تھی, اب خود حیران ہے, کہنے لگے انا یکونی ولد, انا یکونی غلام, اے اللہ میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا, امراتی آنکھ ہے میری بیوی تو بھانج. بعض دفعہ دعا قبول ہوتی ہے انسان کو خود یقین نہیں آ رہا ہوتا. اب اللہ سمجھا رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا بیٹا, کیا ہم نے اے زکریا تجھے بنایا نہیں, ولم تک شیئا, آپ تو کچھ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, مٹی تھے, ہم نے آپ کو مٹی سے مختلف شکلوں میں تبدیل کر کے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں آپ سے ہم اولاد پیدا کیوں نہیں کر سکتے. اب زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور ایسا مچلنے لگے کب ہوگی, جب اولاد سرے سے نہ ہو نا پھر, اور بڑھاپے میں بشارت مل رہی ہو, تو جب خوشخبری ایسی ملتی ہے تو انسان بس بار بار کہ بھائی کیسے پر, کیونکہ حمل میں 9 مہینے گزرتے ہیں, تو مجھے کیسے یقین آئے گا کیسے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو رب جعلی آیا, اللہ کوئی بڑی نشانی بناتے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا اور میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ تکلم الناس 3 لیالٍ سویا, اے زکریا 3 دن 3 راتوں کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی, تو کلام کسی سے نہیں کر سکے گا. جب زبان بند ہو جائے, اشاروں سے بات چیت ہو, تو سمجھ لینا کہ وہ بشارت پوری ہونے والی ہے. سورہ مریم میں اللہ نے یہاں پہنچا کے آگے جو بات فرمائی, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا, اے یحییٰ اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام. دیکھو درمیان میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ قرآن نے حذف کر دی, ٹھیک ہے نا, بس یہ بات, اور قرآن کرے اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, وآتیناہ الحکم صبیا, اور ہم نے بچپن میں ہی یحییٰ کو نبوت عطا کر دی. تو اللہ فرماتے ہم نے یحییٰ کو بچپن میں کہہ دیا کہ اے یحییٰ تو نے بھی اپنے باپ کی طرح اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے, تو ہمیں بھی میرے بھائی یہی حکم دیا جا رہا ہے. اور فرمایا والسلام علیہ یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا, اور ان پر یحییٰ پر سلامتی جس دن پیدا ہوئے, جس دن ان کی موت واقع ہوئی, اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کیسا مبارک بچہ ہے جس کے قرآن ایسے انداز سے فضائل بیان کر رہا ہے. کیوں؟ قرآن میں اس کی وجہ ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے, وہ بڑی دلچسپ وجہ ہے, بس وہ بیان کر کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. زکریا علیہ السلام کو جب یہ اشکال ہوا نا کہ اللہ میرے اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہو جائے, تو اللہ نے فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا, زکریا علیہ السلام کو نہیں بتایا, زکریا علیہ السلام کو تو یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو, وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے بتایا کانوا یسارعون, زکریا اور اس کی بیوی دونوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, ویدعوننا اور ہم کو پکارا کرتے تھے, رغبن برہبا جنت کی امید میں اور جہنم کے خوف سے. تو پتہ یہ چلا کہ جن میاں بیوی کی یہ کیفیت ہوگی گھر میں, شوہر بیوی سے آگے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرے گا, یہ تہجد میں 2 رکعت پڑتی ہے میں 4 پڑھوں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, یہ ایک پارا تلاوت کرتی ہے میں 1.5 پارا, یہ صدقات و خیرات کرتی میں اس سے زیادہ کروں. یسارعون ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے نیکیوں میں. زکریا علیہ السلام بھی اور ان کی زوجہ بھی, اور راتوں کو اٹھ کے ہم کو پکارا کرتے تھے, زکریا بھی اور ان کی زوجہ بھی. تو جس خوش قسمت کو اللہ یہ توفیق دے دیں رات کو اٹھ کے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے اللہ سے دعائیں مانگے, وہ بھی اور اس کی بیوی بھی, تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے, دوسروں کی عقل میں نہیں آتے. اس گھر کے ساتھ اللہ کی ایسے رحمت کے معاملات ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ اچھمبا ہو گیا نا, اتنا عجیب بیٹا بھی ملا اور بیٹا بھی پیغمبر, اور پیغمبر ایسا جس پر سلامتیوں پر سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں, اور ایسا جانشین کہ اللہ اس کا نام خود تجویز کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا نام ہم نے فلاں بزرگ سے رکھوایا تھا, بڑا برکت والا ہے, ہم نے اس کا نام فلاں سے رکھوایا تھا, اور اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ میں نے رکھا. کیسا برکت والا بچہ ہوگا, پھر قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے بار بار. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے عجوبے جو ظاہر ہو رہے ہیں نا زکریا کے گھر میں, اس کی وجہ یہ کہ یہ گھر عبادت گزاروں کا گھر تھا, صدقات و خیرات والا گھر تھا. یہ آج ہمارے گھر ڈرامے اور فلموں والے گھر بن چکے ہیں, لہذا اس میں اولادیں بھی پھر اداکار اور فنکار پیدا ہوں گے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں آج نہ شوہر سست, بیوی اس سے زیادہ سست, اور وہ بیوی کی سستی دیکھ کر اس کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خام خام میں فجر پڑھ لی, یہ بھی تو اشراق کے وقت پڑتی ہے, تو اگر میں 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیتا تو کیا جا رہا تھا. ایک دوسرے سے سستی اور تاریخ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میاں بیوی اگر اس طرح سے زندگی گزارے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد عام طور پر ایسی ہوتی ہے, اور اللہ کے اس گھر میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. ان کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے دوسروں کو گمان نہیں ہوتا. قرآن میں یہ بھی یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. برکت ہوتی ہے رزق میں اور اولادیں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت میں نے جو بیان کی ہے رسول منہم, ایک حصہ اس کا بیان کیا کہ یہ رسول, تو ہم سب کا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے, انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فہرست سے خارج نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں جو شخص یہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ اسلام سے خود بخود خارج ہے. ہمیں خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں مولوی دوسروں کو خارج ہی کرتے رہتے ہیں اسلام سے, کرتے نہیں ہیں, بتا دیتے ہیں کہ کون ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو جو ختم نبوت کا منکر ہو تو مولوی کہتے ہیں دار اسلام سے خارج, تو مولویوں نے خارج کیا نہیں ہے, خود بخود ہو گیا, اس کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ نہیں. تو علماء جو ہے نا وہ کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے, الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں لوگ داخل ہو, لیکن وہ خود سے نکل گیا ہے اس کے بارے میں تو بتانا پڑتا ہے بھائی یہ نکلا ہوا ہے, اس کو داخل نہ سمجھ. تو ہمارا یقینا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہے ہیں کہ انہی کی قوم میں سے بھیجا, انہی کی جنس میں سے بھیجا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.